برائے نیستیم و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعان با آواز بلند صلوات دعائے پروردگار عالم سے وہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سچ پیروکاروں میں ان کی شفاعت پانے والے مقرر ہمارے دیگر باواز بلند صلوات زن مکرم سامعین گرامی قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جسے سرنامہ کلام قرار دیا جسے حدیث ثقلین کے عنوان سے ہم پہچانا کرتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نسل بعد نسل بلا تفریق رنگ و زبان و علاقہ و قبیلہ کسی بھی تفریق کے بنا تمام جہان بشریت کے لیے آپ نے ہدایت کا اہتمام فرمایا. آپ کی ذات گرامی قدر کسی بھی حوالے سے محدود نہیں کی جا سکتی کہ کہا جائے کہ آپ عربوں میں آئے تھے لہذا آپ کے مخاطب عرب تھے یا عرب کا زیادہ آپ پر حق تھا اور غیر عرب کا اتنا حق آپ پر نہیں تھا، یا یہ کہا جائے کہ آپ اولاد جناب اسماعیل سے آئے تھے لہذا اولاد اسحاق کا آپ پر کوئی حق نہیں بنتا، یا ان کے لیے کم اور اولاد اسماعیل کے لیے آپ زیادہ ہیں، قطعاً اس قسم کا کوئی بھی حصار حضرت کی شخصیت کے گرد نہیں کھینچا جا سکتا، نہ رنگ کا، نہ قبیلے کا، نہ نسل کا، نہ علاقے کا، نہ زبان کا، نہ مادی اعتبار سے مختلف جو شناختیں ہیں ان حوالوں سے، کسی بھی حوالے سے پیغمبر کی شخصیت کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی اگر کوئی حضور اکرم کو علاقے سے یاد کرتا ہے، خاندان سے یاد کرتا ہے، تو قطعاً اس کی مراد یہ نہیں لینی چاہیے کہ آپ اس علاقے سے، اس شہر سے زیادہ اور کسی اور دوسرے شہر سے نسبتاً کم لگاؤ رکھتے تھے، یا آپ جس قبیلے سے تھے اس قبیلے سے آپ زیادہ گہری وابستگی رکھتے تھے اور کسی اور قبیلے اور قبائل کی نسبت آپ کی وابستگی کم تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم کی شخصیت ان تمام قسم کے حصاروں سے بالاتر ہے۔ کائنات کے مالک نے، کائنات کے پیدا کرنے والے نے، کائنات کے بنانے والے نے، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارسال فرمایا، اس نے بڑا واضح انداز میں بیان فرما دیا اور ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا کافتا للناس، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے۔ کافتا للناس کہا، یہاں عرب بھی نہیں ہے، یہاں عجم بھی نہیں ہے، نہ علاقہ ہے، نہ زبان، نہ نسل، بلکہ فرمایا للناس، کافتا للناس، تمام انسان، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے۔ اور کیونکہ پیغمبر کو پروردگار عالم نے خاتم النبیین بنایا ہے، لہذا آپ کے بعد کیونکہ کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، جس کی جانب آپ نے بھی اپنے فرمان میں حدیث منزلت میں اشارہ فرمایا، الا انہ لا نبی بعدی، جب مولا کائنات امیر المومنین کی ایک حوالے سے آپ نے جب رہنمائی کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا، یا علی انتا بمنی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم میری نسبت ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، جب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو آپ کی نبوت کا تعلق پھر قیامت تک آنے والے آخری انسان سے ہے، لہذا آپ کا مخاطب اور آپ کا وجود مبارک تمام انسانوں کے لیے فیض بخش ہے، تمام انسانوں کے لیے فیض بخش ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے فیض بخش ہے۔ پروردگار عالم ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضور اکرم کا وجود مبارک تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، لہذا قیامت تک آنے والا انسان نسل بعد نسل، یہ جتنی بھی گزر چکی اور آئیں گی، یہ سب پیغمبر اکرم کی ذات پر برابر کا حق رکھتی ہیں۔ کوئی عرب آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کسی عجمی سے کہ تم تو عجمی ہو، پیغمبر ہم میں سے تھے لہذا ہمارا ان پر زیادہ حق ہے، تم میں سے تھے تو ضرور مگر حق سب کا برابر ہے۔ اب حق کون سا، مالی حق کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں حق کے ہدایت کی، ہدایت لینے کا حق سب کا برابر ہے، چاہے عرب ہو یا عجم، اس لیے کہ پیغمبر ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں، رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں، گمراہیوں سے نجات دلانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ہدایت حاصل کرنا اگر کوئی چاہتا ہے تو چاہے عرب ہو یا عجم ہو، چاہے اس زمانے کا ہو یا بعد میں آنے والے زمانے کا ہو، قیامت تک جو آنے والے ہیں، ہدایت لینے کا حق پیغمبر خدا سے سب کا برابر ہے۔ دور پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم کا وجود مبارک کسی گروہ سے، کسی قبیلے سے، کسی زبان و علاقے سے، رنگ و نسل سے محدود نہیں کر سکتے۔ لہذا بہترین تعریف اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے گی تو وہ وہی ہوگی کہ جس میں پیغمبر کے وجود مبارک کو تمام جہان بشریت کے لیے اسوہ، رہنما اور ہادی بنا کر پیش کیا جائے، جیسے کہ قرآن نے۔ آپ پورے قرآن میں کہیں نہیں پائیں گے کہ قرآن نے حضور اکرم کی ذات کو محدود کیا ہو۔ من باب ہادی، من باب معلم، فرمایا میں معلم بشریت بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ نے محدود نہیں کیا اپنی معلمی کو۔ حضور اکرم کا وجود مبارک تمام جہان بشریت کے لیے معلم ہے، اسی طرح آپ مربی بھی تمام جہان بشریت۔ یہ تو ایک طرفہ میں بات کر رہا ہوں، پیغمبر اکرم معلم، مربی، ہادی سب کے لیے، مگر دوسری طرف وہ سب اس وقت اس معلم سے، اس مربی سے، اس ہادی سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ سب چاہیں۔ پیغمبر بالجبر ہدایت دینے والے نہیں ہیں، بما علیک الا البلاغ، پیغمبر تم پر سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں بما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری پہنچا دینا ہے۔ تمام انبیاء نے یہ کہا کہ ہماری ذمہ داری پہنچا دینا ہے، پیغام حق کو پہنچا دینا ذمہ داری ہے۔ یہ ایک طرفہ ذمہ داری ہے، پہنچا دینا اس پیغام کی پذیرش، اسے قبول کرنا، یہ جہان بشریت کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر اکرم نے پہنچانے کی ذمہ داری بدرجہ احسن انجام دی، قربانیاں دیں، اس کے اندر سختیاں برداشت کی، مصیبتیں اٹھائیں، ہجرت کی، جنگیں لڑیں، اور آپ نے پیغام حق کو پہنچایا۔ مگر دوسری طرف جہان بشریت کے جس کی ذمہ داری تھی کہ اس پیغام حق کو قبول کرے، اسے پیغمبر اکرم سے حاصل کر کے اپنی نجات کا سامنا کرے اور کمال کے راستے پر گامزن ہو، افسوس کہ جہان بشریت نے پیغمبر اکرم سے وہ استفادہ نہیں کیا جو استفادہ کرنے کا حق بنتا تھا۔ دور پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو حضور اکرم کا یہ فرمان، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو گراں با چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عترت۔ تو حضور اکرم اگر یہ دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں، تو قطعاً اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو مسلمانوں کے لیے محدود کر کے گئے ہیں، کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب کہلائے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، جہان بشریت کے لیے آئی ہے، قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ قرآن یہودی سے بھی مخاطب ہے، نصرانی سے بھی مخاطب ہے، مجوسی کو بھی دعوت دیتی ہے، دہریے کو بھی بلاتی ہے۔ قرآن تعلیم یافتہ افراد کو بھی ہدایت دیتی ہے۔ قرآن وہ لوگ کے جو علم سے محروم ہیں، جہالت کا شکار ہیں، قرآن انہیں بھی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن سے مسلمانوں کی محض کتاب نہیں ہے،
کہ اسے عالم اسلام میں محدود کر دیا جائے. قرآن کائنات کے مالک کا پیغام ہے، اپنے جہان بشریت سے تعلق رکھنے والے ایک ایک فرد بشر سے. اللہ کا خطاب، یا ایها الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. خدا سے مسلمانوں سے باتیں نہیں کرتا، پہلا مخاطب اللہ کے رسول کے ذریعے کفار تھے، مشرکین تھے. توجہ فرمائی آپ نے، کتاب کی عظمت کا اندازہ لگائیے. یہ کتاب کسی ایک خاص مذہب تک محدود نہیں ہے، اسے مذہبی کتاب کے طور پر نہیں پہچانے، یہ الہی کتاب ہے. اور اللہ سب کا ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کو پیدا کرنے والا ہے. وہ اسی کتاب میں فرما رہا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ پیدائشی طور پہ یہودی یا نصرانی نہیں ہوتا، مجوسی یا ہندو نہیں ہوتا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، یعنی تسلیم ہوتا ہے اپنے رب کی جانب. یہ اس کے بڑے ہیں جو اسے کچھ اور رنگ دے دیتے ہیں، یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں. وہ اللہ اس خالق نے جسے پیدا کیا ہے، اس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے جو فطرت بندگی کی فطرت ہے. تو وہ مالک سب کا ہے، اور اس نے اگر پیغام بھیجا ہے تو ان سب کے لیے بھیجا ہے جنہیں وہ پیدا کر رہا ہے، جنہیں قیامت تک وہ پیدا کرے گا. لہذا قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائیے اس بات سے کہ یہ کتاب جہان بشریت کے لیے ہے. یہ اور بات کہ عالم نصارہ نے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے. آئے رسول خدا کے پاس، رسول خدا نے بڑی دلیلیں دیں، برہان پیش کیے، حجت تمام کی، مگر نہیں مالا نصارہ نجران کا وفد، ابو حارثہ کی جو سربراہی میں آیا تھا، نصارہ نجران کا بڑا عالم، نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا، یعنی اقرار نہیں کیا. دل میں تو مانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر دنیا کی محبت کی وجہ سے اقرار نہیں کرتا تھا کہ اگر اقرار کر لیا تو یہ ساری دنیا چھن جائے گی، یہ پوشاک چلی جائے گی، گلے میں پڑے ہوئے زیور آلات سب چلے جائیں گے. نصارہ نجران نے دیے ہیں کیونکہ وہ اپنے بڑے عالم کو نوازا کرتے تھے، یہ سب ان سے ملا ہوا، یہ سب چلا جائے گا. جانتا تھا کوئی دلیل نہیں ہے، جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں. اس موقع پر جب تمام تر برہان کے باوجود، دلیلوں کے باوجود اقرار نہیں کرتا، تو پروردگار عالم کی طرف سے پیغام آ گیا، اے پیغمبر علم آ جانے کے بعد جو تم سے کٹ حجتی کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پیغمبر کہہ دیجئے تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤں، بھی بچوں کو لے آئیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤں، بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم بھی اپنے مردوں کو لے آؤں، بھی اپنے مردوں کو لے آئیں جنہیں نفس سے تعبیر کیا گیا، اور آ جاؤ پہ مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت قرار دیتے ہیں. یہ مباہلہ عربوں میں پہلے بھی تھا، مگر اس صورت میں نہیں تھا، اس انداز سے نہیں تھا، اس انداز سے یہ پہلی بار تھا. مباہلہ ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کو بد دعائیں کرتے تھے، مگر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت قرار دے، اس انداز سے یہ پہلی بار تھا. یہ حکم قرآن کی روشنی میں. اپنی تاریخ آپ نے سنی، اور ابھی گزشتہ 24 ذی کی مناسبت سے، عید مواہلہ کی مناسبت سے آپ نے مفصل سنا
نصارۂ نجران ایک لشکر کی صورت میں آئے. ابو حارثہ بچوں کی ایک بڑی تعداد، خواتین کی ایک تعداد، مردوں کی ایک تعداد اپنے ساتھ لیے چلے آ رہا ہے، مگر سامنے سے پانچ افراد آگے پیغمبر اکرم دونوں ہاتھوں میں حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ تھامے ہوئے، آپ کی پشت پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اور آخر میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پانچ افراد پنجتن میدان مباہلہ میں آئے، ادھر وہ سب لشکر کی صورت میں آتے وقت راستے میں ابو حارثہ کو کہتے ہیں ٹھوکر لگی، گرا، بھائی ساتھ تھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کے اسے اٹھانا چاہا، اس کا ہاتھ پکڑ کے جب یہ اٹھنے لگا تو بھائی نے اٹھاتے حضور اکرم کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے. اس نے اسی موقع پر ایک دم اسے اٹھتے روک دیا، خبردار انہیں کچھ نہ کہنا، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ سننا تھا کہ بھائی نے کہا اگر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر مان کیوں نہیں لیتے ان کی بات، پھر مباہلہ کیوں کرنے جا رہے ہو. اس نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے ایک مرتبہ کہا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان کی بات مانوں، تو یہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اہل نجران کی طرف سے یہ سب کچھ باقی رہے گا؟ یعنی یہ دنیا کی محبت سبب بن گئی کہ باوجود یہ کہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول برحق ہیں اور جو بات فرما رہے ہیں وہ برحق فرما رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اقرار نہیں کر رہا، میدان مباہلہ میں لے کے آ رہا ہے ایک لشکر کو. توجہ کیجئے گا، یہ دنیا کی محبت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کے مقابلے میں چلا آ رہا ہے، اقرار نہیں کر رہا. صرف دنیا کی محبت کتنی سخت ترین بیماری ہے یہ دنیا کی محبت. مگر جب نگاہ پڑی اور دیکھا کہ یہ پانچ ہیں تو سب کو روک دیا، خبردار میں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ بلند کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اقرار کیا ان کی قوت کا، ان کی طاقت کا، ان کی صداقت کا، اور مباہلہ نہیں ہوا. یہ جو امید مباہلہ بناتے ہیں تحقیقت مباہلہ تو ہوا ہی نہیں، مباہلے سے تو پیچھے ہٹ گئے، مباہلہ کیا ہی نہیں، اقرار کر لیا ہرگز ان سے مباہلہ کر، یہی کہا تھا نا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، تو پھر مباہلہ تو ہوا ہی نہیں. یہ وہ مباہلہ ہے جو بغیر کیے جیتا گیا. توجہ فرمائی آپ نے، جیسے بہت سے لوگ نا بلا مقابلہ جیت جاتے ہیں، تو بلا مقابلہ جو جیت جاتے ہیں، مقابلہ ہوا ہی نہیں پھر بھی کہا جاتا ہے جیت گئے، ارے کوئی تھا ہی نہیں مقابلے میں. یہ وہ فاتح ہیں کہ جن کے مقابلے میں کسی نے آنے کی جرأت نہیں کی. میدان مباہلہ میں یہ پنجتن وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر مقابلے میں آنے کا جس نے ارادہ کیا تھا وہ بھی رک گیا اور کہا خبردار ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا. اللہ اکبر، درود پڑھیں پر محمد آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ باوجود یہ کہ جانتا تھا کہ برحق ہیں، باوجود یہ کہ مباہلے سے روک لیا، مگر دنیا کی محبت کی وجہ سے اقرار نہیں کیا. اگرچہ پیغمبر اکرم نصارۂ نجران کو دعوت دے رہے ہیں، یہ نجران کا علاقہ بت پرستوں کا علاقہ تھا، روم کی ریاست سے ایک شخص یہاں پر آ کر آباد ہوا اور اس نے انہیں مسیحیت کی تعلیم دینا شروع کی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پورا علاقہ مسیحی ہو گیا. حضور اکرم انہیں بھی دعوت دے رہے ہیں. تو دیکھیے حضور اکرم کی ذات محدود نہیں ہے، آپ نصارہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، آپ نے کسرا کو بھی خط لکھا، آپ نے قیصر کو بھی خط لکھا، آپ نے یمن کی جانب بھی بھیجا، حبشہ کی جانب بھی بھیجا، یہ آپ کا تمام چار سوئے عالم میں دعوتی پیغام بھیجنا، یہ بتا رہا ہے کہ حضور اکرم نہ عرب کے حوالے سے محدود کیے جا سکتے ہیں، یعنی نہ زبان کے حوالے سے، نہ رنگ کے حوالے سے، نہ نسل کے حوالے سے، حتیٰ زمانے کے اعتبار سے بھی آپ محدود نہیں کیے جا سکتے. آپ قیامت تک کے لیے آپ کی دعوت موجود ہے، آج بھی بعین ہی ویسے ہی دعوت موجود ہے اللہ کے رسول کی جیسے کل اللہ کے رسول نے دعوت دی تھی. میں اس موقع پہ پہلے سے کچھ مطالب نہیں چاہتا، حالانکہ تو دل چاہتا ہے، ضمنی سے اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں دور پڑے بر محمد و آل محمد. اللہ حضور اکرم کی دعوت ایسا نہیں کہ اس دعوت کی شدت اس زمانے میں زیادہ تھی اور اس کے بعد اس کی شدت میں بتدریج کمی آنی چاہیے تھی، نہیں، اس دعوت میں کبھی اس کی شدت میں کمی آنی نہیں چاہیے تھی، مگر یہ کہ آ گئی، مگر یہ کہ لائی گئی، مگر یہ کہ مسلمانوں نے اس دعوتی عمل کو رفتہ رفتہ ختم کر دیا، مخاصمتیں پیدا کر دیں، جنگیں مسلط کی، مسلمانوں کا طریقہ کار بدل کیا، مسلمانوں کی روش بدل گئی، ایک ایسی روش اپنا لی، ایک ایسا طریقہ کار اپنا لیا کہ جس کی وجہ سے بعد میں یہ لکھا جانے لگا کہ اسلام شمشیر کے ذریعے پھیلا. جہاں تک پھیلایا بھی مسلمانوں نے، شمشیر کے ذریعے پھیلایا. توجہ فرمانے کہ واقعاً اسلام شمشیر کے ذریعے پھیلنا چاہیے تھا؟ کیا رسول خدا نے اسلام شمشیر کے ذریعے پھیلایا یا بعد رسول مسلمانوں نے شمشیر کے ذریعے پھیلایا؟ رسول خدا نے کن سے جنگیں لڑی؟ جنہوں نے رسول خدا سے جنگیں لڑی، یا جو اللہ کے رسول کا پیغام یعنی قرآن کلام الہی جہان بشریت تک پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ بنے، جنہوں نے چاہا کہ یہ پیغام محروم اکثریت تک نہ پہنچے، اللہ کے رسول نے ان رکاوٹ بننے والوں سے جنگیں لڑی ہیں، نہ کہ محروم طبقات سے، نہ مظلوم عوام سے. اس زمانے کی وہ عوام جو محکوم تھی، بندگی میں لے لی گئی تھی، اللہ کے رسول نے ان سے جنگیں نہیں لڑی، ان پر حملے نہیں کیے، آبادیوں پہ حملے نہیں کیے، بلکہ ان کے بارے میں تو یہی کہا کہ قطعاً کوئی تجاوز نہ کرنا، بچے، بوڑھے، خواتین، پانی کے ذخیرے، جانور، کھیت کھلیان، انہیں برباد نہ کرنا. آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ جنگ جس میں اللہ کے رسول موجود ہیں، آپ اس میں وہ احکامات دیکھیے کہ اللہ کے رسول کس طرح تاکید فرما رہے ہیں، صرف انہی سے لڑنا جو مسلح تمہارے مقابلے میں آئے، باقی عوام اس کا حق نہیں ہے کہ انہیں نقصان پہنچایا جائے، ان کے اموال کو نقصان پہنچایا جائے، انہیں برباد کیا جائے. لوگوں کے اموال کو غنیمت نہیں بنا سکتے، جو میدان جنگ میں لڑنے والوں سے بچے وہ ہے مال غنیمت. ہاں، ان آبادیوں کو دعوت دی جائے گی اسلام کی، انہیں دعوت دینی ہے، پیغام اللہ کا پہنچانا ہے. اب اگر وہ اللہ کا پیغام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دیں، پھر ایک ٹیکس خاص قسم کا لگے گا کہ اگر وہ دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتے، اس شرف کو قبول نہیں کرتے کہ جو اسلام انہیں دینا چاہتا ہے کہ اسلام قبول کر کے محترم بن جائیں، کہ ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت، آبرو سب محترم ہو جائے، برابر ہو جائے، تمام مسلمانوں کے برابر ہو جائیں اسلام کو قبول کر کے، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پھر وہ جزیہ دیں. اسلام ان لوگوں سے نہیں لڑا، سادہ عوام سے نہیں لڑا، ان لوگوں سے پیغمبر خدا نے جنگ کی ہے کہ جو حق کی راہ میں رکاوٹ بنے، مگر بعد پیغمبر توسیع کے نام پر، وسعت کے نام پر، پھیلانے کے نام پر. جو خواہش آج اسرائیل کی بھی ہے, جو آج ہر غیر مسلم اور بہت سے مسلمانوں کی بھی خواہش آج بھی ہے کہ بڑھایا جائے ملک کو, پھیلایا جائے, اور اس راہ کے اندر حملے کرتے ہیں اور بے گناہ انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں. حضور اکرم کے زمانے میں آپ کوئی جنگ ایسی نہیں دیکھیں گے جو توسیع کے نام پر ہو. پیغام رسانی کے لیے جو ذمہ داری تھی اسے نبھانے کی راہ میں جو رکاوٹ بنے ان سے جنگ کی گئی ہے. پیغام سب تک پہنچانا ہے, جہان بشریت تک پہنچانا ہے, اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس, پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان بشریت کے لیے. اب جب تمام جہان بشریت کے لیے بھیجے گئے تو حضور اکرم کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا پیغام سب تک پہنچائیں. بادشاہوں کو پہنچایا, کسی نے قبول کیا, کسی نے پھاڑ دیا. کسی نے نہیں کیا قبول, اور جس نے قبول نہیں کیا, جس نے پھاڑ دیا, اس نے اپنی عوام تک یہ پیغام نہیں پہنچایا. اور حضور اکرم کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں کے لیے, کیونکہ مبعوث کیے گئے ہیں, لہذا آپ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچنا چاہیے. توجہ فرمانے اس باری نقطے, آج کے بھی بہت سے حالات آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. توسیع پسندانہ عزائم, یہ لفظ اکثر آپ رپورٹس میں پڑھتے ہوں گے, خبروں میں سنتے ہوں گے, اسرائیل کے, امریکہ کے توسیع پسندانہ عزائم, بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم. یہ توسیع پسندانہ عزائم آج کے نہیں ہیں, کل کے بھی تھے, حتی مسلمانوں میں بھی یہ توسیع پسندانہ عزائم. وہ سر دینا اپنی مملکت کو, یہ مملکت کو وسعت دینا جس انداز سے مسلمانوں نے شروع کر دیا تھا, اسلام کے اندر یہ کوئی طریقہ وضع نہیں کیا گیا توسیع کا. اسلام نے کہا کہ آپ فکر پہنچائیے, اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائیے. وہ بندے خود بخود اگر پیغام حق کو قبول کر لیتے ہیں تو خود بخود اسلام توسیع پیدا کر لے گا اور اسلامی ریاست بن جائے گی. اللہ کے رسول نے مدینے والوں سے جنگ تو نہیں کی تھی نا, کل میں نے اشارہ کیا تھا, مدینے والوں سے جنگ تو نہیں کی تھی, مدینے والوں کی فکر تبدیل کر دی تھی, اہل مدینہ کے طرز تفکر کو بدل دیا تھا. اور جب اہل مدینہ کے طرز تفکر کو بدل دیا تو مدینے والے خود آمادہ ہو گئے اسلام کے لیے, اور جب آمادہ ہو گئے تو خود بخود اسلام کی پہلی اسٹیٹ اللہ کے رسول کے آتے ہی آمادہ ہو گئی. جنگ لڑنی پڑی اللہ کے رسول کو اسلامی اسٹیٹ بنانے کے لیے, اسٹیٹ بنانے کے لیے جنگ نہیں لڑنی پڑی, صرف لوگوں کی فکر تبدیل کر دی. اگر لوگوں کی فکر تبدیل کر دی جائے, لوگوں کو فکری نظریاتی تربیت فراہم کر دی جائے تو کسی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا جبر فی الاسلام, اسلام میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے. جو طریقہ کار انبیاء کا ہے, سردار انبیاء کا ہے, جس کی قرآن نے تاکید و تائید فرمائی ہے, اگر اس طریقہ کار کو اپنا لیا جائے, اسی روش کو اپنا لیا جائے, اور آپ اسلام کو اس طریقے سے دوسروں تک ابلاغ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کتاب منطق ہے, کتاب برہان ہے, دلیل ہے. قرآن میں, قرآن دلیل سے بات کرتا ہے, برہان پیش کرتا ہے, منطق سے بات کرتا ہے. اور قرآن کے مقابلے میں جب سے نازل ہوا ہے آج تک کوئی قرآن کے خلاف اس سے بالاتر منطق لا نہیں سکا, اس سے بڑھ کے کوئی برہان اور دلیل پیش نہیں کر سکا. قرآن نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جدید ترین ادوار جو آنے والے ہیں, جو ہمارے شاید تصور میں بھی نہ ہو اتنے جدید, کیونکہ ترقی کی رفتار مسلسل بڑھتی جا رہی ہے, مسلسل تیز ہو رہی ہے, مسلسل تیز, یعنی کہ ایک ہی رفتار سے نہیں, مسلسل رفتار بڑھتی جا رہی ہے. اتنی تیزی جتنے گزشتہ 50 سال میں ترقی کی ہے, آگے آنے والے 5 سالوں میں اتنی ترقی ہو جائے گی. یہ سرعت بڑھتی جا رہی ہے اسپیڈ ترقی کی. اب یہ اور بات کے انجام کیا ہوگا,
پھر لوٹ کے یہاں آنا ہوگا، مگر بڑھ رہی ہے ترقی، آگے کتنا ہی ترقی یافتہ دور کیوں نہ ہو، اسلام کی روش یہی ہے، اسلام کا طریقہ کار یہی ہے، قرآن کی منطق یہی ہے، قرآن کی برہان یہی ہے، جو کل تھی 14 سال پہلے وہی آج بھی ہے، جیسی کل ثابت تھی اور محکم تھی ایسے ہی آج بھی ثابت و محکم ہے، نہ کل کوئی ہلا سکا تھا نہ آج کوئی ہلا سکا ہے، نہ آنے والے کسی زمانے میں کوئی قرآن کی کسی برہان و دلیل کو رد کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اس کی جانب سے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کی فطرت بنائی ہے، جس نے انسان کو تمام تر جذبات عطا کیے ہیں، یہ قرآن اس کی جانب سے ہے، یہ خالق کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں، اپنے قرآن کتاب منطق و برہان ہے، جنگوں کے ذریعے اس کا پیغام نہیں پہنچایا جاتا، ہاں اگر جنگ میں مبتلا کر دیا جائے تو پھر ہاتھ دستے شمشیر پر پہنچ جاتا ہے، اگر کوئی کمزور سمجھے گا تو قطعاً اس کے مقابلے میں کمزوری کا ثبوت نہیں دیا جائے گا، طاقت کے ساتھ دفاع کیا جائے گا۔ اسلام دفاعی جہاد تو اس نے واجب قرار دیا ہے، ابتدائی جہاد ہمارے ہاں معصوم کے حکم سے ہے، پیغمبر خدا یا آپ کے برحق معصوم جانشین ایک کے بعد ایک، جن میں کا 12واں اس زمانے کا امام امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم، آپ موجود ہیں، یہ وہی ہیں جو ذمہ دار ہیں، پیغمبر کے جانشین برحق ہیں ایک کے بعد ایک، دور پڑے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ معصوم اگر آ جائیں گے اور ہمیں حکم دیں گے تو ہم پر جہاد واجب ہے، اب اگر وہ کہیں گے کہیں پہ حملہ کرنا ہے تو وہ حملہ واجب ہوگا، مگر آج ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہاں دفاعی جنگ ہم ضرور لڑ سکتے ہیں، دفاع ہر ایک پر واجب ہے، دفاع کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، دفاع واجب ہے، اور یہ مخصوص مسلمانوں سے نہیں ہے، کسی بھی مملکت پہ چاہے کمیونسٹ ہو، بدھسٹ ہو، نیشنلسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر حملہ کیا جائے گا تو وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دفاع عقلاً واجب ہے، تو دفاعی جہاد کے لیے پوچھنا نہیں پڑتا، فتویٰ نہیں چاہیے، لہذا تاکید کی گئی ہے اپنے دفاع کی تیاری رکھے انسان، جسمانی فٹنس بھی رکھو، جیسے حملے کا خطرہ ہے اس کے حساب سے اپنی دفاعی تیاری بھی رکھو، اور مولا نے ایسی جنگوں کے بارے میں فرمایا زمانے امن میں جنگ کی تیاری کرو، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے۔ ایک آپ کل مومنین و مومنات اور داران مظلوم و کربلا کی بھی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائے اپنے، تو جہاد دفاعی یہ واجب ہے، دفاع واجب ہے، دفاع ہر ایک کو کرنا ہے، خدا نے فطرت میں رکھا ہے، جانوروں کو دیکھیے، انہیں فطرتاً اللہ نے خلقتاً انہیں دفاعی اسباب دیے ہیں، کسی کو چنگال دیے ہیں، کسی کو چونچ ایسی دی ہے، کسی کے جسم پہ ایسے کانٹے رکھے ہیں، کسی کو زہر دیا ہے، مختلف کسی کو دانت ایسے دیے ہیں، ہر ایک اپنے انداز سے دفاع کرتا ہے، یہ دفاع جو ہے یہ فطرت میں رکھا ہے اللہ نے، انسان عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے دفاع کے لیے تیار رہتا ہے، اپنے آپ کو ظالموں کے حوالے نہیں کرتا کہ جس طرح جی چاہے وہ ہم پر انفرادی یا اجتماعی ظلم کرتے رہیں، لہذا انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے دفاع کے حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا عقل مندی بھی ہے اور شرعاً بھی لازم ہے۔
تو میں آپ سے بات جو عرض کر رہا تھا کہ دفاع کی بات کر رہا تھا، معصوم کی بات کر رہا تھا کہ معصوم کے حکم سے جو جنگ ہوگی وہ جہاد ابتدائی ہوگا، جہاد دفاعی حکم کا محتاج نہیں ہے. معصوم جب آئیں گے تو ابتدائی جنگ ہوگی، جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں. تو وہ جنگ بھی کن سے ہوگی؟ وہ انہی سے ہوگی کہ جو حق سے لڑنا چاہیں گے، ٹکرانا چاہیں گے، کلمہ حق کو مٹانا چاہیں گے، جو پیغام حق کو چاہیں گے کہ یہ عام نہ ہو. جیسے آج، جیسے آج آپ کی عزاداری، مظلوم کربلا کی عزاداری، پیغام کربلا، پیغام کربلا اپنی اصل روح کے ساتھ جب سے سامنے آیا ہے، اس وقت سے عزاداری مظلوم کربلا کے خلاف گوناگون بیرونی و داخلی سازشیں سر اٹھا رہی ہیں. اور آج بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر مومنین دفاعی حالت میں ہیں، اور لازم ہے کہ جہاں وہ کمزور ہوا دوسرے ان کی مدد کریں، انہیں تقویت پہنچائیں. کیونکہ دفاع افراد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ دفاع ایک مکتب پہ ہے، ایک نظریے پہ ہے، ایک پیغام پہ ہے جو کہ پیغام کربلا ہے، ایک ہدف پہ ہے جو قیام امام حسین کا ہدف ہے. لہذا یہ عقلاً واجب ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم کی زندگی میں جو جنگیں ہیں وہ ان لوگوں سے ہیں کہ جنہوں نے حق کے راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا شروع کی. وَاللہ حضور اکرم نے اسلام کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے پھیلایا. کیسے پھیلا؟ مثلا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں کوفے کی جانب، راستے میں ایک اور سوار اسی راستے پر اتفاق سے داخل ہوا، ایسے موقع پہ کہ جب حضرت علی بھی اسی مقام سے گزر رہے ہیں. مولا کائنات کے ساتھ ساتھ اس کی سواری تھی، لہذا اس نے جو ہے وہ مولا کائنات سے گفتگو شروع کر دی، کہاں سے آ رہے ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ایک سفر سے آ رہا ہوں، لوٹ رہا ہوں، اپنی منزل کی جانب جا رہا ہوں. آپ کی منزل کہاں؟ میں کوفے کی جانب جا رہا ہوں. پھر حضرت نے سوال کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنا بھی بیان کیا، کہا میں بصرے جا رہا ہوں. باتیں ہونے لگیں سفر کے بارے میں، جہاں گئے تھے وہاں کے بارے میں. باتیں کرتے کرتے ایسا مقام آیا جہاں سے بصرے کا اور کوفے کا راستہ جدا ہونے لگا. باتیں کرتے کرتے بصرے کے راستے پہ دونوں چلے جا رہے ہیں، تھوڑا سا آگے گئے تھے. اس شخص نے ایک مرتبہ کہا، اے علی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوفہ جانا ہے. حضرت نے فرمایا، بالکل مجھے کوفہ جانا ہے. کہنے لگا، تو یہ تو کوفے کا راستہ نہیں، یہ تو بصرے کا راستہ ہے. مولا نے فرمایا، مجھے معلوم ہے یہ بصرے کا راستہ ہے. کہا، تو جب آپ کو کوفے جانا ہے تو آپ یہ بصرے کے راستے پہ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہمیں پیغمبر خدا نے تعلیم دی ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ ہم سفر ہو جائے تو اس کا حق بن جاتا ہے کہ اس کے راستے میں چند قدم اسے بدرقہ کر کے آؤ. اللہ اکبر. یہ ہم سفر ہو گیا، کچھ وقت سفر کیا ہے مولا کے ساتھ، تو اس کا حق بن گیا. اس کے راستے پر مولا چند قدم اسے آگے چھوڑ کے واپس آئیں گے، پھر اپنے راستے پر جائیں گے. سر جھک گیا اس کا. ایک مرتبہ چند لمحے تفکر کرنے کے بعد کہنے لگا، اے علی، جو اپنے نہ ماننے والوں کے لیے اتنے حق کا قائل ہو، وہ اپنے ماننے والوں کے لیے کتنے حق کا قائل ہوگا؟ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی ابھی مسلمان ہوتا ہوں. اسلام اس اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام شمشیر سے نہیں پھیلا، اسلام ذوالفقار سے نہیں پھیلایا گیا. ذوالفقار سے تو دفاع کیا گیا ہے، اسلام اخلاق محمد و آل محمد سے پھیلا ہے، کردار محمد و آل محمد سے پھیلا ہے. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے آپ نے. خاندان عصمت و طہارت سے وابستگی کا عزیز و تقاضا بھی یہی ہے کہ آج نعرے لگا کے، آج کسی کے خلاف کوئی بات کر کے، مردم آزاری کر کے، کسی کا دل دکھا کے ہم چاہیں مکتب اہل بیت فروغ پائیں، فروغ عزاداری یعنی کیا؟ رسومات کا اضافہ، تبرکات کا اضافہ. فروغ عزاداری سے آپ کی مراد کیا ہے؟ عزاداروں میں اضافہ کرنا ہے، نسل بڑھانی ہے. زیادہ بچوں سے تو آپ گھبرائے ہوئے ہیں، استکباری سازشوں کے نتیجے میں کم بچے خوشحال گھرانہ کا نعرہ آپ نے لگا رکھا ہے، جیسے کہ رازق آپ ہیں پیدا ہونے والے کے، جبکہ آنے والا اپنا رزق اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، رازق اس کا پروردگار ہے. زوجہ آپ کی پہلے اپنے باپ کے گھر تھی، اللہ اس کا رزق اس کے باپ کو دے رہا تھا، اب صحیح وقت پہ شادی کر دو، معاشی مشکلات سے نہیں گھبراؤ. اگر یہ اپنے شوہر کے گھر آئے گی تو اب اس کا نصیب پروردگار اس کے شوہر کے یہاں بھیجے گا. مگر مغربی پروپیگنڈے اور نعروں کا ہم لوگ شکار ہیں، تو یہ فروغ عزاداری سے بھی ہمارا کیا معنی اور مراد ہے؟ جلوس ہو کے نئے روٹ اور جلوس بڑھا دیں، جگہ جگہ اور علم لگا دیں، یہ ہے فروغ عزاداری. سبیلے بڑھا دیں، یہ ہے فروغ عزاداری. فروغ عزاداری سے مراد کیا ہے؟ گلے میں کچھ زیادہ پہن لیں، ہاتھوں میں کچھ زیادہ باندھ لیں، فروغ عزاداری سے مراد کیا ہے؟ فروغ عزاداری حقیقتاً جو فروغ عزاداری کا لفظ ہے اور اس کی بلند ترین اگر کوئی مراد ہے تو وہ مراد یہ ہے کہ عزاداری مظلوم کربلا کو اس انداز سے منعقد کیا جائے کہ وہ جو تماشائی بنا ہوا ہے وہ کل عزادار بن کے آپ کے درمیان آ جائے. فروغ عزاداری یہ ہے، عزاداروں میں با معرفت عزاداروں میں اضافہ کیجئے، اس طرح معرفت دیجئے، اس طرح پیغام مظلوم کربلا کو آگے بڑھائیے کہ با معرفت عزاداروں میں اضافہ ہو، کوئی دشمن نہ رہے. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ انسان جو بیدار ہوگا کیسے اس کی ماں جا کے جگائے گی بیدار ہو جا؟ کیا دوست آ کر بیل بجائے گا کہ بیدار ہو جا؟ یہ کون سی بیداری ہے اور کون بیدار کرے گا؟ یہ کرے گا کون بیدار؟ امام زمانہ کا انتظار ہے کہ آپ آئیں گے ان کو بیدار کریں گے؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. یہ بیداری کیا ہے؟ یہ شعور و معرفت کربلا ہے، پیغام مظلوم کربلا کی معرفت دینا ہے. کون دے گا؟ اسی ممبر سے دیا جائے گا، یہی مجالس عزا ہیں، یہی نوحے ہیں، انہی کے ذریعے بیداری پیدا ہوگی. مگر خدا نہ خواستہ اگر انہی کو وسیلہ بنا لیا جائے فاصلے پیدا کرنے کے لیے، گروہ بندیوں کے لیے، فرق ڈالنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، یہی خدا نخواستہ عالم اسلام کے اتحاد کو پارا کرنے کا اگر سبب بنا دیے جائیں، جو کہ دشمن کی سازش ہے. میں آج عرض نہیں کروں گا، آج صرف اشارہ کروں گا. ضرورت ہے، توجہ دیجیے گا اس بات پہ، ضرورت ہے آج اس ممبر کو تین ایسی بیماریاں ہیں جن سے بچائیے، اور آج بھرپور استعماری سرمایہ گزاری کے ساتھ ان بیماریوں سے متاثر کیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک بیماری جسے لازم ہے کہ ممبر کو بچایا جائے وہ جہالت. یہ ممبر محمد علی محمد سے منسوب ہے، مدینۃ العلم و باب مدینۃ العلم سے منسوب ہے. اس ممبر سے جاہلوں کا کوئی تعلق
نہیں ہے. اس ممبر کو تجارت سے بچایا جائے. یہ وسیلے تجارت نہیں ہے. دنیا کا شکار کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے بدترین انجام ہے ایسے افراد کا، اگرچہ کتنی خوش فہمیوں میں مبتلا کیوں نہ رہیں اپنے تئیں. شیطان دنیا کو ان کے سامنے زینت بنا کر پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، دینی مذہبی لباس بنا کے پہنا کے انہیں پیش کرتا ہے، فریب دیتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو فریب کھائے ہوئے ہیں. ممبر سے قطعاً نہ جاہل کا کوئی تعلق، نہیں تاجر کا کوئی تعلق. میں کسی تفصیل میں نہیں جا رہا آپ کی خدمت میں آج. اور اس ممبر کو اس تیسری بیماری سے، خیانت سے بچایا جائے. خائن کا تعلق اس ممبر سے نہیں ہونا چاہیے. جو کسی اور کا پیڑ ہو اور اس ممبر پہ آ کے دین سے اور مکتب اہل بیت سے خیانت کرے. جہالت، تجارت، خیانت، اگر ان تین چیزوں سے آپ نے کم سے کم بچا لیا تو یہ ممبر جو محمد آل محمد کی وراثت ہے اور جس کا وارث آج زندہ ہے، موجود ہے، بلا و پردہ غیب میں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اس ممبر کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے، اور وقت آنے پہ سب سے حساب لے گا. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب یہ امانت ہے زمانہ غیبت میں ہمارے پاس، تو ہم اس ممبر کی حفاظت کریں اور اس ممبر کو ان تمام بیماریوں سے بچا کر رکھیں. دور پڑیے بر محمد آل محمد. بڑی قربانیاں دی گئی ہیں عزیزو اس مکتب کے لیے، معمولی قربانیاں نہیں، یا ایام انہیں قربانیوں کے تذکرے کے ایام ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ہیں. قربان جائیں میدان کربلا کے اندر، وہ عظیم ہستیاں ان دنوں کے اندر اپنے امام کی سربراہی میں، سرپرستی میں، معیت میں موجود ہیں. کہ امر امام کیا ہے، حکم امام کیا ہے، اطاعت امام کا جذبہ لیے ہوئے تابع مطیع امام وقت، حجت خدا کی معرفت رکھنے والے اپنے امام کے ساتھ میدان کربلا میں، بچے ہوں یا بڑے، سب موجود ہیں اور سب کے دل جڑے ہوئے ہیں اپنے امام سے. سب کی توجہ، اگر بیویاں ہیں تو ان کی توجہ بھی امام پہ، اصحاب ہیں تو ان کی توجہ بھی امام پہ، بنی ہاشم ہیں ان کی توجہ بھی امام پہ، بچے ہیں تو ان کی توجہ بھی امام پہ. سب کے سامنے امام ہیں، سب کے دل امام وقت سے جڑے ہوئے، حجت خدا سے جڑے ہوئے. شب عاشور کا عجب منظر تھا. قربان جائیں، جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا، ماں انہیں مانتا کو شکست دی. کہتے ہیں کہ شب عاشور مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی تھیں صبح عاشور کے لیے، قربانی کے لیے. تاریخ نے پھر ایسی مائیں نہیں دیکھی. ایک طویل عرصے کے بعد ان ماؤں کی سیرت پہ عمل کرنے والی، تعصی کرنے والی مائیں طویل عرصے کے بعد اب سامنے آئی ہیں. اور جب ایسی مائیں سامنے آئی ہیں تو پھر دنیا میں آپ دیکھیے نقشہ بدل رہا ہے. اللہ اکبر، یہ ساری مائیں اپنے بچوں کو تلقین کر رہی ہیں. ادھر ایک ماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے. پوچھا تم کیوں رو رہی ہو، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا کل سب کسی نہ کسی کو اپنی جانب سے فدیہ کر دیں گے. کوئی اکبر کو، کوئی قاسم کو، کوئی عباس کو، کوئی اون محمد کو، مگر ہائے میرا بچہ تو 6 مہینے کا ہے، میں کسے میدان میں بھیجوں گی؟
میں کسے فدیہ کروں گی؟ اللہ اکبر، قربان جائیں ان ہستیوں کے، ایک ماں اس بات پر رو رہی ہے کہ کل میرا بچہ میدان میں نہیں جا سکے گا، میں اسے کیسے، 6 ماہ کا بچہ ہے، میدان میں کس طرح بھیج پاؤں گی، میری طرف سے کوئی قربان نہیں ہو پائے گا۔ اللہ اکبر، اسے کیا معلوم تھا کہ تیرا چشمہ سب کی قربانیوں پر بازی لے جائے گا۔ اللہ اکبر، صبح عاشور ہوئی، سب جانا شروع ہو گئے، اصحاب چلے گئے، بنی ہاشم چلے گئے، یہاں تک کہ اولاد علی کی باری آئی، وہ جانا شروع ہوئی، اب کوئی نہیں بچا، اکبر بھی جا چکے ہیں، اب صرف حسین تنہا کھڑے ہوئے ہیں۔ میدان کربلا سے نواسۂ رسول نے ایک مرتبہ صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے، کوئی ہے جو ہمارے استغاثے کا جواب دے۔ کئی بار مولا نے صدا استغاثہ بلند کی، ایک مرتبہ خیموں کی جانب سے نالا و شیون کی آوازیں آنا شروع ہوئی، جیسے ہی مولا کے کان میں یہ آوازیں آئیں، مولا پلٹ کے قریب آئے اور کہا، بہن زینب، یہ نالا و شیون کیسا ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ اللہ اکبر، جس موقع پہ مولا نے یہ فرمایا کہ بہن حسین ابھی زندہ ہے، تڑپ کے بہن نے کہا، ماں جائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ اصغر نے آپ کے ندائے استغاثہ پہ خود کو گہوارے سے گرا لیا ہے۔ سب نے کوشش کر لی مگر کسی کی آغوش میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا، مولا نے فرمایا، اچھا تو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ امام تشریف لائے جناب علی اصغر کے پاس، مقاتل و روایات خاموش ہیں، کوئی نہیں بتا پاتا کہ باپ نے جھک کر اپنے شش ماہے سے کیا کہا، ایسا کیا ان کے درمیان کلام ہوا کہ ایک مرتبہ وہ بچہ ہمک کر باپ کی آغوش میں آ گیا، جو اب تک کسی کے پاس نہیں گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ اپنے باپ کا انتظار کر رہا تھا کہ باپ آئے تو ہمک کے اس کی آغوش میں آ جائے۔ اللہ اکبر، امام نے اپنی آغوش میں لیا اپنے شش ماہے کو، ایک مرتبہ فرمایا، ارے اصغر کے ہونٹ سوکھے ہیں، اصغر پر پیاس کا غلبہ ہے، میں اس بچے کو لیے جاتا ہوں، شاید قوم جفا کار میں کسی کو اس پر رحم آ جائے۔ یہ کہتے آگے بڑھے، درے خیمہ کے قریب پہنچے، دیکھا مادر علی اصغر سر جھکائے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، پوچھا، ادھر کیسے کھڑی ہو، دروازے پر اس طرح کیوں آ کر کھڑی ہو گئی؟ فرماتی، آقا سوچتی ہوں صبح سے جو میدان میں گیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آیا، میرا شش ماہ بھی جا رہا ہے، آخری بار دیکھ لوں۔ مولا نے فرمایا، ارے اس طرح کیوں سوچتی ہو، صبح سے جو گیا اس کے بارے میں تو سوچا جا سکتا تھا کہ وہ جنگ کرنے گیا ہے، مگر یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ تو میدان میں جنگ کرنے نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں، جا کے سوال کروں گا، شاید کوئی اس کی پیاس بجھا دے۔ اللہ اکبر، امام لے کے چلے شش ماہے کو، میدان میں دامن آبا ڈالے لا رہے ہیں، اور کسی نے دیکھ کر یہ کہا کہ حسین شاید اب قرآن لے کر آ رہے ہیں، قرآن پر فیصلہ کروائیں گے۔ حسین آگے بڑھے، دامن آبا جو ہٹا، اب جو سب نے دیکھا، ایک کملایا ہوا پھول حسین کی آغوش میں ہے، مالا گویا ہوئے، ارے قوم جفاکار، اے ستمگارو، اگر تمہاری نظر میں گناہگار ہوں تو اس بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو خطا کار نہیں ہے، یہ تو معصوم ہے، دیکھو خیموں میں ایک بوند پانی بھی نہیں، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا، اس پر پیاس کا غلبہ ہے، اسے کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دو، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ خدا کسی کریم اتنے کریم انسان کو ایسی صورتحال سے دوچار نہ کرے کہ مولا اس قوم جفاکار نابکار سے کہتے ہیں، اچھا اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ اس کے بہانے میں پانی چاہتا ہوں تو لو میں اسے لٹائے دیتا ہوں، تم خود اس کی پیاس بجھا دو، اصغر کو لے
بیٹا کے امام پیچھے ہٹتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا علی اصغر اب تم اپنی حجت تمام کرو. مولا پیچھے ہٹ گئے, کوئی پیاز بجانے آگے نہ بڑھا. علی اصغر نے ایک مرتبہ اپنے سونکے ہونٹوں پہ جو زبان پھرائی اصغر کی اس ادا سے, ارے دشمن کا ہر سپاہی منہ موڑ موڑ کے رونا شروع کر دیتا ہے. یہ منظر دیکھ کے وہ بدبخت ظالم پسر سعد ملعون ایک مرتبہ حرملہ کو پکارتا ہے, ارے حرملہ اقطع کلام الحسین, اے حرملہ حسین کا کلام قطع کر دے. بس ادا دارو حرملہ کو حکم ملا, اس ملعون نے بھی اپنے تیروں میں سے کون سا تیر منتخب کیا, ارے وہ تیر جو سے شعبہ تھا, ارے سے شعبہ تیر کا انتخاب کیا, اپنی کمان میں جوڑا, کھینچا کہتے ہیں پھر رک گیا, پھر کھینچا پھر رک گیا. ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا ارے تجھے کیا ہو گیا, اللہ اکبر کہتا ہے کہ اگر کوفے میں کوئی پوچھتا ماہر تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ارے کیا کروں جب بھی تیر کمان میں دال کے کھینچتا ہوں ارے ایک سیاہ پوش بی بی میرے سامنے آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے تجھے وہم ہو گیا ہے, تیسری بار اپنے کمان میں تیر کو کھینچتا ہے, ادھر تیر کو رہا کرتا ہے, نہ جانے کتنے دل چیرتا ہوا یہ تیر, ارے ننے ششماہے کے گلے میں اس طرح بے بس ہوتا ہے کہ باپ کے بازو کو متاثر کرتا ہے. ایک مرتبہ مولا جب نگاہ ڈالتے ہیں تیر اصغر کے گلے میں ہے مگر اصغر کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے, ارے کوئی شش ماہی کو بتا دے تیر کھا کے مسکرایا نہیں جاتا مگر یہ شش ماہ حسین کا مجاہد میدان کربلا میں دشمن کو شکست دے رہا ہے, اصغر کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. حسین نے ایک مرتبہ اپنا چلو علی اصغر کے گلے کے نیچے کر لیا کہ اصغر کے گلے سے بہنے والا لہو زمین پر نہ جائے, اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے بعد آپ نے چاہا کہ اسے زمین کے سپرد کریں, زمین سے انکار, آسمان سے انکار, آخر میں اپنی صورت پہ مولا نے اس لہو کو مل کے سر بلند کر کے فرمایا اے نانا نانا رسول خدا میں اسی صورت کے ساتھ روزے محشر فریاد کروں گا, ارے میرے اس مظلوم بچے کو کس جرم کی سزا دی گئی. اللہ اکبر قربان جائیں ننے علی اصغر کے اس لاشے کو لے کر امام حسین خیمے کی جانب بڑھے, خیمے کے قریب آئے پھر الٹے قدموں پیچھے آ گئے, پھر آگے بڑھے پھر پیچھے آ گئے. ادا دارو روزے عاشور جب آتا ہے تو آپ صبح عاشور اعمال عاشورہ جو انجام دیتے ہیں اس میں ایک عمل انجام دیتے ہیں, قرآن لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں, سات مرتبہ یہ عمل جو انجام دیتے ہیں یہ اسی وقت کی تاسی ہے. حسین اصغر کو لے کر خیمے کی جانب بڑھے, پھر کچھ سوچ کے پیچھے ہٹ گئے, پھر آگے بڑھے, شاید یہ سوچ رہے ہوں ارے ماں کو کیا جواب دیں جس سے کہہ کے آئے تھے کہ شش ماہ ہے کسی کو ترس آ جائے گا, پیاز بجھا کے لا رہا ہوں اس حال میں کیسے دیکھ پائے گی. مگر پھر آگے بڑھ کے ایک مرتبہ آواز دی, کہتے ہیں کہ ماں سے پہلے سکینہ چلی آئی, سکینہ نے سوال کیا بابا اصغر کی پیاز بجھ گئی ابھی دامن ابا ہٹا نہیں ہے. ایک مرتبہ شہزادی آ گئی مادر علی اصغر, مولا نے دامن ابا کو جو ہٹایا خدا کسی ماں کو ایسا منظر نہ دکھائے, نگاہ پڑی اصغر کے گلے پر بس ایک سوال کیا بی بی نے آقا اتنا بتا دیجئے ارے اس امت میں شش ماہے بھی کیا نہر کیے جاتے ہیں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین